وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مراجع کرام رہبر عظیم الشان علماء حق عزاداران سید الشہداء ماتمداران شہید کربلا، آپ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ہماری اس مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، کل عاشور ہے، تمام جلوسوں کی خیر و عافیت کے لیے، اولاد صالحہ کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی آج نامی نشست ہے اور تقریباً فضائل کے اعتبار سے اور اس آیہ مجیدہ کے اعتبار سے آخری نشست ہوگی. کل شام غریبہ ہیں تو اس حوالے سے کچھ عرض نہیں کر سکوں گا، اس لیے انتہائی مختصر وقت میں بہت سارے پہلو سامنے ہیں اس آیت کے حوالے سے بھی اور خود سید الشہداء کے حوالے سے، لہذا دونوں چیزوں کو جمع کرتے ہوئے وقت کے اندر میں اس آیہ مجیدہ جس کو موضوع گفتگو نو دن سے قرار دیا ہوا ہے، اس آیہ مجیدہ کے آخری پہلو پہ بات ہو رہی ہے، تاویل قرآن پہ، اور الحمدللہ دو دن میں سیر حاصل گفتگو آپ تک پہنچی ہے جس کا خلاصہ دو دنوں میں میں نے عرض کیا کہ تنزیل اور تاویل، ایک قرآن کا تنزیل ہے، ایک تاویل ہے. تنزیل یعنی قرآن کا ظاہری پہلو، تنزیل یعنی قرآن مجید کے الفاظ اور مفاہیم پر مشتمل وہ قرآن جو عربی میں نازل ہوا، الفاظ کے ساتھ قلب پیغمبر پہ، وہ ایک پہلو نازل نہیں ہوا بلکہ اس ظاہر سے پہلے وہ باطن بھی قلب رسول پہ اتارا گیا۔ باطن قرآن تاویل قرآن، یعنی جو نظر آ رہا ہے، جو اس کے باطن میں ہے، جو حقائق کی دنیا ہے، اس کو تاویل کہا گیا، اور وہ جو ظاہر ہے اسے تنزیل کہا گیا۔ یہ تاویل کا یہ معنی کہ جو حقائق تک پہنچائے، یہ معنی قرآن مجید میں بھی بیان ہوا۔ مثلا سورہ یوسف میں خداوند متعال نے لفظ تاویل کو ذکر فرمایا، اور اسی لفظ تاویل میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور سورہ یوسف میں یہ لفظ تاویل آیا ہے، اور کس مہینہ میں آیا ہے؟ سورہ یوسف کی آیہ نمبر 100 ہے۔ خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت یوسف نے 100 نمبر سے پچھلی آیت ہے، حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا جس خواب میں ان کو چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، بابا جان میں نے یہ خواب دیکھا، جو دیکھا وہ عالم رویا ہے، وہ خواب ہے، بیان کر رہے ہیں تو اسی خواب کو بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس کائنات کا باطن ہے، خواب دیکھا، بابا سے بیان کیا، کیا کہا؟ بابا مجھے ستارے اور چاند کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا، ان بھائیوں سے بھی بیان نہ کرنا، یہی کہا نا۔ اب جو چاند کی طرف اشارہ ہے، علماء نے لکھا قمر سے مراد وہ بابا ہے، باپ ہے، اور وہ ستاروں سے مراد بھائی ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، چونکہ قرآن میں ذکر ہے اس خواب کی تعویل حضرت یوسف کے لیے جو ظاہر ہوئی، تو وہ باپ اور وہ بیٹے، وہ جب بڑے لمبے عرصے کے بعد حضرت یوسف کو ملے وہ کنعان سے آ کر مصر میں، تو حضرت یوسف کا وہ مقام مرتبہ اور عظمت جب دیکھی تو کہتے ہیں کہ وہ دو طرح کی، البتہ زیادہ مستند روایت یہ ہے، شکر خدا کے لیے جھک گئے جب دیکھا کہ ہمارے بیٹے کا یہ مقام، اور ان کے ساتھ بھائی بھی جھکے، تو پتہ چلا حضرت یوسف نے جب یہ عمل دیکھا، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، جب یہ منظر دیکھا سجدے کا، تو اب حضرت یوسف بولے یا ابتے ہذا تاویل رویا من قبل قد جعلها ربی حقا، بابا جان یہ میرے خواب کی تاویل ہے، جو خواب دیکھا اسے بیان کیا، جو دیکھا تھا وہ کنایا تھا، ظاہر میں وہ چاند اور ستارے دیکھے، ایسے ہی ہے نا، جب بیان کیا تو اسے الفاظ میں بیان کیا، بابا جان میں نے یہ دیکھا ہے، ایک لفظ تھا ایک مفہوم، باپ نے کہا یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا، پتا چلا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یعقوب سمجھ گئے، لیکن بیٹے کی محبت میں بتائی نہیں، بس اشارے میں کہہ دیا کہ یہ جو عمل تو نے خواب میں دیکھا ہے یہ ذکر میرے علاوہ کسی سے نہ کرنا۔ تو اب بعد میں اس کی تاویل آئی، کتنے عرصے کے بعد، وہ حضرت یعقوب کو کنویں میں پھینکا گیا، ایسے ہی ہے نا، کنواں سے نکالا کسی اور نے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ کنویں میں کس نے پھینکا؟ بھائیوں نے۔ تو ابراہیم حضرت یوسف کہہ رہے ہیں میں نے ستاروں کو دیکھا. اور باپ کہہ رہے ہیں یہ بیان نہ کرنا. وہ جنہوں نے کنویں میں پھینکا وہ ستاروں کے مستاق بنے. بس پتا چل گیا کہ ستارے کیسے ہوتے ہیں. بعض ستاروں پہ کبھی اعتماد نہ کرنا. اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا بابا سے بلند صلوات. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب خواب کی وہ حقیقت وجود میں آئی کہ باپ اور ستارے جھک گئے, جھکے تو کہا میرے بابا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر. لفظ کیا استعمال کیا؟ تعبیر. کب کیا؟ جب جو دیکھا تھا اسے خارج میں حقائق کی دنیا میں جب پایا تو کہا یہ تعبیر ہے. اب توجہ فرما رہے ہیں, وہ جو دیکھا تھا وہ خواب ہے اور یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ خواب نہیں, یہ حقیقت ہے, یہ عمل خارجی ہے. لیکن اس وقت اللہ نے اشارے میں دکھایا, خواب میں دکھایا, اور جو اس کے باطن پہ تھا جب وہ سامنے آیا تو حضرت یوسف نے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. بس پتا چلا تعبیر اس حقیقت کا نام ہے جو اس خواب کی پشت پر تھی. یہ ثابت ہو گیا. دوسری آیت سورہ کہف, سورہ کہف, حضرت موسیٰ حکم خدا ہوا, فوجد عبدن من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدن علما. اللہ نے حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ میرے بندوں میں ایک بندہ ہے, جاؤ اس سے ملو, اس سے ملاقات کرو. اس کی شان کیا ہے؟ آتیناہ رحمتا من عندنا, میں نے اپنی رحمت سے اپنے پاس سے اس پر یہ فضل کیا ہے. کیا فضل ہے؟ وعلمناہ من لدنا علما, میں نے اسے علم دیا ہے. کون سا علم؟ من لدنا علما, میں نے اپنے پاس سے علم دیا اور اس کو علم دینے میں میں نے کسی کو واسطہ نہیں بنایا. علم لدنی اسے کہتے ہیں جو کسب سے حاصل نہیں ہوتا, جو بغیر کسب کے ملتا ہے, یعنی جو اس دنیا کے ظاہری ذرائع سے حاصل نہیں ہوتا. اللہ غیر ظاہری ذرائع اور عادی ذرائع کے بغیر یہ علم دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, وہ علم دیتا ہے, اسے کہتے ہیں علم لدنی. چونکہ اللہ کے پاس سے مل رہا ہے اس لیے اس علم لدنی کو علم وہبی کہتے ہیں, یعنی عطا کیا گیا, یہاں آ کے لیا نہیں. وہ جو یہاں بھی لے رہے ہو ذریعے اللہ نے ہی بنائے, لیکن وہ عادی ذرائع سے ہے. جو غیر عادی ذرائع سے اللہ خود دے وہ علم لدنی ہے. اللہ نے کہا جسے میں نے بغیر ذرائع کے علم دیا جاؤ اس سے ملو. اس کی شان کیا ہے؟ میں نے علم دیا. اب موسیٰ گئے اور انہیں ملے. تاریخوں میں ان کا نام ہے, قرآن میں نہیں تفسیر میں ہے, ان کا نام ہے خضر. عجیب بات ہے, حیران کن بات ہے یہ کہ خضر مسلمانوں کا اختلاف ہے. اہل تشیع کے نزدیک قطعی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. اہل سنت میں دو دھڑے ہیں, کچھ نے کہا نبی تھے, کچھ نے کہا نبی نہیں تھے. توجہ فرما رہے ہیں, کچھ نے کہا وہ نبی نہیں تھے. اب جو نبی نہیں ہے اللہ صاحب شریعت نبی کو کہہ رہا ہے جاؤ اس کے پاس. کیوں جاؤ؟ میں نے اسے علم دیا ہے. اب حضرت موسیٰ جب پہنچے اور انہیں بتایا میں موسیٰ ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں, مجھے وہ بتاؤ جس کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے. آیت پڑھ دیتا ہوں,
حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قال له موسیٰ بل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے وہ سکھاؤ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، مجھے سکھاؤ. اب وہ خضر جو بندگان خدا میں، عبد خدا میں، عباد خدا میں عبد ہے، علم لدنی رکھتا ہے، کہنے لگے موسیٰ کو کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تمہیں سکھاؤں گا ضرور لیکن مجھے پتا ہے کہ تو میرے ان افعال کو دیکھ کر خاموش نہیں رہے گا اور اس صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا. عجیب آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں مفسرین اتنی مشکل میں مبتلا ہیں کہ کیا کریں اور کیسے حل کریں. غیر نبی کے پاس، غیر رسول کے پاس رسول جا رہا ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں. آپ مزاجن آج سخت لگ رہے ہیں، نہیں کوئی نہ بولنے کا تہیا کر کے آئے ہوئے ہیں. نہیں نہیں، نعرہ نہیں میں کہہ رہا، میرے بات کے ساتھ بولیں تو صحیح، میں کوئی پیچیدہ باتیں تو نہیں کر رہا ہوں، اور اگر پیچیدہ بات بھی ہو تو کوشش کرتا ہوں آسان ہو جائے، اس لیے تھوڑا میرے ساتھ رہی. ابھی تک آپ نے توجہ فرمائی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ، گئے، کہنے لگے مجھے وہ بتاؤ جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے. کیا بتایا؟ وہ تو نبی بھی نہیں، وہ تو موسیٰ کے اگر دور میں ہے تو موسیٰ بھی کی شریعت پر ہے. پتا چلا نبی کی شریعت پر ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اسے ایسا علم دے دیا جو اللہ نے رحمت کی، فضل کیا. توجہ، اب خدا بیان کر رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، کیا کیا. کہنے لگے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، آپ اس پر صبر کیسے کریں گے جس کے باطن کو آپ دیکھ نہیں رہے. توجہ فرما رہے ہیں، آپ کیا کام کیے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں، مجھے حکم خدا سے صابر اور شاکر پاؤ گے، میں صبر و شکر کروں گا. ٹھیک ہے، چل پڑے. چلے تو اب قرآن کہتا ہے کیا کیا، کہتے ہیں کہا اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ. سوار ہو گئے، موسیٰ بھی ہیں، خضر بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں. بیٹھتے ہی حضرت خضر نے اس میں سوراخ کر دیا، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، لوگ غرق ہو جائیں گے. کہا میں نے نہیں کہا تھا. اب حضرت موسیٰ کا اعتراض بھی درست تھا، وہ شریعت کے مطابق، ظاہر کے مطابق پابند تھے کہ اگر ایسا کام دیکھیں جو ظاہر کے خلاف ہے تو اعتراض کریں. حضرت موسیٰ کا مقام کم نہیں ہے، اعتراض کیا، کہا نہیں میں نے کہا. کہتے اچھا اب نہیں کروں گا. آگے چلے، قرآن کہتا ہے آگے چلے، اب کیا کیا، کیا کیا. فرماتے ہیں کہ ایک بچہ، غلام کا معنی بچہ ہے، کیا کیا، اسے قتل کر دیا، گلا دبایا، مار دیا. کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں. پھر کہا دیکھا میں نے نہیں کہا تھا. کہا نہیں اب بھی نہیں اعتراض کرتا. آگے بڑھے تو دیوار تھی، گری ہوئی تھی. کہنے لگے موسیٰ میرے ساتھ ساتھ دیں اور یہ دیوار دوبارہ بنا دیں. کہنے لگے ہماری کوئی ڈیوٹی ہے؟ کہا نہیں، جو کہہ رہا ہوں وہ کریں. یہ تیسرا کام بھی کیا. کہنے لگے کیا کام تم نے کہے. اب خضر بولے کہ بس حاضر فراق کی فراق و بینی و بینہ کا، یہ میرے اور آپ کے نزدیک جدائی کا مرحلہ آ گیا، اب آپ جائیں اور میں علیحدہ ہو گیا. چلنے لگے، اب خضر علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری ادا کی. کہنے لگے لیکن جانے سے پہلے ایک کام کر رہا ہوں. کیا؟ فرمایا جس کے بارے میں آپ پوچھتے رہے اس کی تاویل بتاتا ہوں، تاویل بتاتا ہوں، تاویل. سأنبئک بے تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جن جن کاموں پہ آپ نے اعتراض کیا میں اس کی تعویل بتاتا ہوں، تعویل لفظ آ گیا، تعویل بتاتا ہوں. کہا بتائیں، کہا وہ جو کشتی میں سوراخ کیا، ظالم بادشاہ تھا، جب یہ کشتی وہاں پہنچتی جہاں جا رہی تھی، وہ ظالم بادشاہ کے کارندے ہر وہ کشتی جو وہاں جاتی ہے ضبط کر لیتے ہیں. یہ کشتی کو میں نے عیب لگایا کہ جب اس عیب کو دیکھیں گے تو چھوڑ دیں گے. اس بندے کی روزی رزق کا یہ واحد ذریعہ ہے، یہ ہے اس کا باطن. اگلی بات، کہا وہ جو بچے کو قتل کیا، لفظ قتل ہے قرآن میں، جو مار ڈالا، یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے گمراہی کا سبب بنتا، لہذا میں نے اس کو قتل کر کے اسے بھی بچا دیا. کہا یہ قتل ناحق نہیں تھا، چونکہ اس نے مجھے باطن دکھایا، جو میں کر رہا ہوں اس کا باطن ہے، تو میں نے دونوں کو بچا دیا. توجہ فرمائیں. تیسرا کام، کہا یہ جو دیوار بنائی، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، یہ ایک یتیم کا حق تھا. اگر دیوار گری رہتی تو لوگوں کی خزانے پہ نظر پڑ جاتی، اس لیے میں نے دیوار تعمیر کر دی کہ اس بچے کا حق محفوظ رہے. کہا یہ جو کیا یہ تعویل ہے. یہ تعویل کس کو ملی؟ جس کے پاس علم ظاہری نہیں، علم باطن ہے. پتا چلا جس کے پاس تعویل کا علم ہوگا وہ علم لدنی کا مالک ہوگا. علم لدنی کا معنی بتایا نا، کہ وہ یہاں آ کے علم حاصل نہیں کرے گا، وہ وہاں سے علم لے کے آئے گا. اسی لیے تو کل ذکر کیا تھا، سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، جیسے میرا علم وہاں سے ہے ایسے ہی علی کا علم بھی وہاں سے ہے. یہی بات امام غزالی نے قبول کی. فرماتے ہیں امیر المومنین کا صحابہ میں کہنا کہ مجھ سے جو جی میں آئے پوچھ لو. صحابی میں سے کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. کہتے ہیں ان کا دعویٰ نہ کرنا، علی کا دعویٰ کرنا بتا رہا ہے کہ مولا کا علم عادی نہیں ہے، قصبی نہیں ہے. علی نے یہ علم یہاں آ کے نہیں لیا. جو یہاں علم لے گا وہ کبھی نہیں کہہ سکتا جو جی میں آئے پوچھ لو. یہ وہی کہے گا، یہ وہی کہے گا جس کا علم الہی ہوگا، وہبی ہوگا، لدنی ہوگا. جو یہ خصوصیت رکھتا ہو وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے. اب پتا چلا کہ ہمارے اماموں میں سے سب لوگ ان کے در پہ آئے، لیکن یہ علم حاصل کرنے کسی در پہ نہیں گئے. انہوں نے کسی کے سامنے زانو تلمز طے نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا علم علم الہی ہے، علم وہبی ہے. یہ ظاہر کو نہیں باطن تک رسائی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، باطن تک رسائی ہے. اب آئیں، یہ دو دن سے دعویٰ کر رہا ہوں، ایک روایت باطن قرآن کے متعلق، ایک روایت تعویل قرآن کے متعلق، اور آپ کی زحمت ختم. توجہ فرمائیں، باطن قرآن کے متعلق کیا روایت ہے اور اس روایت کو توجہ فرمائیں گے. میرے اور آپ کے امام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، نے بیان فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ امام کا صحابی ہے، سکونی نام ہے، وہ ابی عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتا ہے. کہتا ہے قالا عن آبائی، امام نے اپنے آبا سے، آبا و اجداد سے وہ سلسلہ بھی بتایا، عن رسول اللہ، یعنی میرے چھٹے امام پانچویں سے لے کر پہلے تک سلسلہ اور پھر مولا سے لے جا کر سرکار دو عالم تک. تو روایت اصل میں رسالت مآب کی ہے. کہتے ہیں میرے ابا اور ابا سے اوپر سرکار دو عالم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا فائزہ التبست علیکم الفتن، جب تم پر فتنے فساد سیاہ راتوں کی طرح تمہیں گھیرے میں لے لیں تو کیا کرو؟ ان تاریکیوں سے نکلنے کے لیے کیا کرو؟ فرمایا جب تاریک رات کی طرح فتنے تمہیں گھیر لیں تو کیا کرو؟ فعلیکم بالقرآن، قرآن کا سہارا لو، قرآن کا سہارا لو. کیوں؟ فرمایا قرآن ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت کو اللہ رد نہیں کرتا. آگے معصوم نے فرمایا جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا وہ اسے سیدھا جنت میں لے جائے گا، اور جس نے قرآن کو پشت کر دی وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ فرمانے کے بعد امام نے فرمایا قرآن اللہ کی ایسی دلیل ہے جو نیک ترین راستے پر ہدایت کرتی ہے، دلالت کرتی ہے. اب آئیے اگلے جملے، فرمایا یہ وہ کتاب ہے، ہوا کتاب فی ہے تفصیل و بیان و تحصیل. فرمایا قرآن میں بیان بھی ہے، تفصیل بھی ہے، تاویل بھی ہے. توجہ فرمائیں گے. فرمایا قرآن کے لیے ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. معصوم فرما رہے ہیں، فرمایا فظاہرہو حکم و باطنہو علم. قرآن کا ظاہر حکم ہے اور باطن علم ہے، علم یعنی معرفت. فرمایا ظاہر حکم کی شکل میں آیا، اقیم الصلاۃ، آت الزکاۃ، یہ احکام. کہا یہ حکم ہے چونکہ ظاہر ہے. باطن کہا معرفت ہے. قرآن کا ظاہر حکم ہے، باطن معرفت ہے. وہ باطن ہو ظاہر ہو انیکن و باطن ہو عمیکن. فرمایا قرآن کا ظاہر خوبصورت ہے اور قرآن کا باطن عمیق ہے، گہرا ہے، ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. فرمایا وَلَهُ نَجُومٌ، قرآن ایک کہکشاں ہے، ان کہکشانوں کے اندر نجوم تر نجوم ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا آج کی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اس لیے وہ موارد ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ نجوم در نجوم ہیں، اور فرمایا کوئی قرآن کے عجائب کو شمار نہیں کر سکتا اور کوئی قرآن کے غرائب پر احاطہ نہیں کر سکتا. ایک روایت، دوسری روایت، راوی ہیں جابر، فرماتے ہیں میں نے امام باقر علیہ السلام سے، میں نے ان سے ایک سوال کیا، امام نے مجھے جواب دیا. کہتے ہیں میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، ایک اور شخص آ گیا، اس نے وہی سوال میرے والا دہرا دیا. فرماتے ہیں امام نے اسے اور جواب دیا. میں نے عرض کیا مولا مجھے اسی سوال کا ایک جواب، دوسرے کو دوسرا جواب، اور دونوں کو قرآن سے دیا. فرماتے ہیں یہی بتایا ہے قرآن کے باطن در باطن ہے، قرآن کے باطن در باطن ہے، یعنی حقائق کی دنیا میں وہ حقائق کی دنیا کھلتی جاتی ہے. بس یہ دو روایتیں بتا رہی ہیں کہ قرآن میں تنزیل بھی ہے، تاویل بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. وہ جو ظاہر پر احاطہ رکھتا ہے اس کے لیے اگر صرف ظاہر ہے وہ باطن نہیں. ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ بات اور آسان ہو جائے. کہتے ہیں امام سے پوچھا کسی نے مولا باطن قرآن پہ کوئی مثال دیں. فرمایا قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ اپنے طعام کی طرف نظر کرو، وَلِيَنْزُرِ الطَّعَامَ، اپنے طعام کی طرف نظر کرو. مولا اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطن ہے. ظاہری معنی کیا ہے؟ خدا ہم سب کو حکم دے رہا ہے کہ قرآن جب اپنے طعام کو دیکھو تو ذرائع دیکھو، حلال ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، کا یہ ظاہر ہے. اللہ کہہ رہے تمہیں بدن کے لیے جو غذا دے رہا ہوں اس پہ بھی نظر کرو تو بدن سے بلند ہے روح. توجہ فرما رہے ہیں نہیں، باتیں میری عام آسان لوگوں کے لیے، سطحی بات سننے والوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، میں جانتا ہوں سمجھتا ہوں، لیکن جان بوجھ کے یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے سطح فکری کو بلند کر لیں. علماء کی وہ محنتیں جو پہنچ نہیں رہی، اور لوگوں نے، سطحی علم رکھنے والوں نے پہنچانے کی کوشش نہیں کی، وہ اسی سے ڈرتے ہیں، آپ کی خاموشی سے. اب میں ہر بات کے بعد تو نہیں کہوں گا کہ آپ کا نعرہ میری تائید ہوتا ہے، لیکن میں یہ باتیں نعرے کے لیے نہیں کرتا، میں اس لیے کرتا ہوں کہ ان چیزوں میں غور و فکر کرو. ہم سب کو غور و فکر کرنی چاہیے. اگر مجھ میں اور غیر آل محمد کے ماننے والے کوئی باتوں میں فرق ہی نہ ہو، اگر میں ساری زندگی قصے اور کہانیوں پہ رہ جاؤں، میں انہی فضائل کو سنوں جو مجھے رٹ لیے گئے ہیں، تو پھر فائدہ کیا؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، کیا فائدہ؟ وہ بلند فکر تب ہے جب علوم آل محمد پہنچے، اور یہ پہنچانا ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے، ان کے ذریعے معرفت بلند ہوتی ہے. میری بات کی طرح متوجہ ہیں آپ؟ متوجہ ہیں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. امام نے فرمایا یہ غذا بدن کی ضرورت ہے، بدن کی، جسم کی، اس کے لیے اللہ نے شرائط رکھی کہ دیکھ کے کھانا حرام نہ ہو، پاک و پاکیزہ ہو، طیب ہو، طاہر ہو، خوراک تمہارے بدن کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اللہ نے کہا اگر میں بدن کے لیے غذا دیکھنے کی بات کر رہا ہوں تو روح کی بھی غذا ہے. معصوم نے فرمایا بدن کی غذا مادی ہے، روح کی غذا مانوی ہے. نہیں یوں سمجھیں، امام نے فرمایا قرآن اور ہمارے فرامین یہ روح کی غذا ہیں. اللہ نے کہا روح کی غذا کے لیے بھی دیکھنا کہ یہ علم کن سے لے رہے ہو، کن سے لے رہے ہو. نہیں توجہ فرمانا، امام سے کسی نے کہا مولا یہ جو بات آپ سے سنی ہے یہ تو اس سے بھی سنی جو آپ کو امام نہیں مانتا. امام نے عجیب جواب دیا، فرمایا اگر میری اور آل محمد کی سیم بات کسی اور سے سنو تو سمجھ لینا یا لینے والے نے ہم سے لی ہے، اگر وہ ظاہر کرے ہم سے لی ہے تو سمجھنا امین ہے، اور اگر اپنی طرح منسوب کرے تو سمجھنا خائن ہے، چور ہے. کہا چور سے بات لے بھی لو تو بات کا اثر کبھی قلب پر نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں، کبھی اثر نہیں ہوتا. یہ ظاہر اور وہ باطن، ظاہری حکم یہی کہ غذا کو دیکھو، اور باطن وہ جو ابھی بیان کیا کہ اس باطن پر بھی نظر کرو. قرآن کا ظاہر اور باطن، امیر المومنین کی ایک اور حدیث، اور پھر آتا ہوں ایک ایسی روایت پہ جو سارے خلاصہ کلام میں آپ تک پہنچ جائے گی. اور ابھی تک اگر جتنی روایات اور آیت کی تشریح کی ہے اس ایک روایت کے لیے کی ہے، وہ روایت ابھی بیان کروں گا. پہلے امیر المومنین کا ایک فرمان سنیں. مولا فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کو چار معانی پر نازل کیا، چار معانی پر. فرمایا ظاہر و باطن و حد و مطلع. فرمایا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک حد ہے، ایک مطلع ہے. فرمایا فظاہر و التلاوہ، قرآن کا ظاہر تلاوت ہے. آپ نہ بھی سمجھ رہے ہوں تو تلاوت کر سکتے ہیں، تو ظاہر کی تلاوت کر رہے ہیں نا. والباطن و الفہم، باطن قرآن کہا وہ شعور ہے، وہ فہم ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ تم اس باطن پر غور و فکر کر کے اپنے آپ کو شعور تک پہنچاؤ، صاحبان تعقل بناؤ، صاحبان لب بناؤ، صاحبان الباب بناؤ۔ فرمایا ظاہر تلاوت ہے، باطن فہم ہے، اور حد قرآن میں جو حد بیان ہوئی فرمایا وہ حلال و حرام ہے۔ ومطلع ہوا مراد اللہ، فرمایا مطلع کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کا مقصود ہے وہ ہے اس کا مطلع ہونا۔ اب امیر المومنین نے فرمایا، فرمایا مجھ سے میرے رسول نے بیان کیا کہ قرآن کا کوئی ایسا حرف نہیں جس کا ظاہر اور باطن نہ ہو، ظاہر اور باطن نہ ہو۔ اہل سنت نے بھی یہ روایت لکھی کہ ظاہر ہے باطن ہے، ظاہر کا نام تنزیل اور باطن کا نام تاویل۔ بس دوستو گفتگو سمیٹ دی، چونکہ مصائب تھوڑا لمبا پڑھنا چاہتا ہوں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ روایت چونکہ شیعہ سنی سب برادران آتے ہیں، کتابوں کا نام لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو سال میں 10 دن آتے ہیں یا سال میں آخری 3 دن آتے ہیں یا سال میں اس رات صرف آتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ میرے دوست وہ سیالکوٹ میں مولانا صاحب ہیں، تو میری کل طبیعت بہت ڈسٹرب تھی، آواز میں بھی اثر پڑا وہاں بھی، تو ایک جملہ انہوں نے مذاق میں کہا، کہنے لگے کہ قبلہ صاحب بعض لوگوں کا عشرہ ہے، بعض لوگوں کا ثلاثہ ہے، اور بعض لوگوں کا ایک ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا بعض 10 دن آتے ہیں، بعض 6 دن سوچتے رہتے ہیں، وہ 7ویں سے آتے ہیں، اور بعض شب عاشور آتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ آخری 3 دن میں مجمع بڑھ جاتا ہے، جب بڑا تو لوگوں کی توقع زیادہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کہتے ہیں اگر آخری دن وہ آواز اور اس پر فرق پڑ گیا تو کہتے ہیں وہ جو 3 آخری دن آئے ہیں وہ تو کچھ لے ہی نہیں سکیں گے، اور وہ تو گلہ مند رہیں گے، وہ اپنے آپ کو نہیں کوسیں گے کہ 10 دن بھی نہیں دے سکے، اس ذکر کو 10 دن بھی نہیں دے سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اس مجلس میں آنا ہر کسی کے بس میں نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں اس طرح کی باتیں جو کرتا ہوں، ان کا بھی ایک مقصد ہے۔ ایک ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے مجھے اور میرے ایک دوست ہیں انہیں بلایا اپنے گھر میں، کہنے لگے میرا بیٹا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے، شکوا کرنے لگے۔ میں اور وہ دوست بھی جانتے تھے، ہم نے کہا کہ آپ اس کا گلہ نہ کریں، اپنے آپ پر غصہ کریں۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا میں محرم میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کے بچے مجلس میں نہیں جاتے، حالانکہ شیعہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں جاتے۔ میں نے کہا جب آپ نے ان کو جو ماحول دیا، جیسا بیج بوگے پھل ویسا ہی ملے گا۔ مبارک کے مستحق ہیں، شب عاشور ہے یہ لفظ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، مبارک کے مستحق ہیں وہ نوجوان جو اپنے وقت کو نکال کر ادھر آ رہے ہیں، مبارک کے مستحق ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچے ان مجالس میں دلچسپی لیتے ہیں، عزاداری میں آتے ہیں۔ اگر کسی نعمت پہ شکر کرنا چاہتے ہو تو یہی نعمت ہے، میری بات توجہ فرما رہے ہیں۔ مجھے یہ نوجوان دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ نسل در نسل ذکر حسین میں آنے کا سلسلہ باقی ہے، باقی ہے۔ اب کتاب کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری صحیح مسلم والے ان کے اساتذہ میں ہے، اور ان کا متولد یعنی ولادت کا سن ہے 159 اور وفات کا سن ہے 235 ہجری۔ توجہ فرمائیں گے، ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 105 اور حدیث کا نمبر ہے 3274، اور محققین نے لکھا اس روایت کی سند صحیح ہے، درست ہے۔ اب توجہ فرمائیں روایت کیا ہے، آپ نے متوجہ رہنا ہے، پوری گفتگو کا 10 دن کا 9 دن کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تنزیل تاویل ذہن میں ہے نا، تنزیل تاویل۔ اب روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا روایت ہے؟ فرماتے ہیں کن جلوسن فی المسجد، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فخرج رسول اللہ، سے فرماتے ہیں سرکار دو عالم گھر سے آئے اور ہمارے درمیان آ کے بیٹھ گئے، فجلس علینا، ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں جب رسول آ کے بیٹھے ہم سب صحابہ ہیبت رسول سے چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، کوئی زبان کو حرکت نہیں دے رہا تھا، اور بیان کیا کنایا، یوں تھا ہیبت رسول میں جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، حرکت بھی نہیں دے رہے تھے۔ فرماتے ہیں کوئی ہم میں بات نہیں کر رہا تھا، اب کہتے ہیں ہم چپ تھے، سرکار دو عالم کی روش تھی کہ جب کوئی اہم بات بیان کرنا ہوتی تھی تو خود شروع کر دیتے تھے، سوال کا انتظار نہیں کرتے تھے، لیکن اگر اہم بات نہیں ہوتی تھی کہتے تھے سوال کرو۔ کہتے ہیں سرکار نے ہمیں نہیں کہا سوال کرو، خود بات شروع کی، اور بات شروع کرتے ہوئے یہ فرمایا، فرمایا انا منکم رجلن، فرمایا تم میں ایک مرد ہے، توجہ فرمائیں گا، یقاتلو علی تاویل القرآن، جو میرے بعد جنگ کرے گا، لڑے گا تاویل قرآن پر، کما قتل تم علی تنزیل، جیسے میں لڑا ہوں تنزیل پر۔ وہ لڑیں گے گا تاویل قرآن پہ، میں تم سے لڑا ہوں تنزیل قرآن پہ۔ کہتے ہیں جب یہ کہا فقام ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے اور کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ میں ہوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، آپ نہیں ہیں، روایت ایسی ہے، اس لیے یہ لفظ پڑھنے پہ مجبور ہوں۔ فقام عمر، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انا ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ تاویل پہ لڑنے والا میں ہوں؟ فرمایا لا، آپ بھی نہیں ہیں۔ اب صحابہ نے کہا پھر وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ولکنہ خاسف النعل فی الحجرہ، فرمایا وہ جو اس حجرے میں جوتوں کو پیوند دے رہا ہے۔ صحابی اور راوی کہتا ہے، ادھر سرکار نے یہ خبر دی، تھوڑی دیر کے بعد ایک ہستی ظاہر ہوئی، کون تھی؟ فخرج علینا علی، علی نکلے، توجہ فرمائیں، علی نکلے، سرکار کے مولا علی کے ہاتھ میں ایک جوتا تھا، فرماتے ہیں وہ جوتا رسول کا تھا، اس جوتے کو پیوند لا کے لائے، ادھر ظاہر ہوئے، ادھر صحابہ نے دیکھا اور کہا کہ اے علی پتا ہے رسول نے کیا کہا؟ کہا بتاؤ، کہنے لگے رسول نے کہا میں تنزیل پہ لڑا ہوں، میں تنزیل پہ لڑا ہوں اور علی تاویل پہ لڑے گا۔ علی مسکرائے اور ایک جملہ کہا، کہا تمہارے لیے نئی بات ہے، میرا رسول مجھے پہلے بتا چکا ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا تھا سارا خلاصہ ایک روایت میں کرنا ہے، اب آئیں تنزیل اور تاویل پہ جنگ کیا ہے۔ اب علامہ البانی نے اپنی کتاب میں جنہیں صحابی زمان اور بڑے بڑے لقب دیے گئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ سرکار نے فرمایا میں تنزیل پہ لڑا ہوں، علی تاویل پہ لڑیں گے، بس کہا جیسے میری جنگ حق پر ہے اور مجھ سے جنگ لڑنے والے کو کبھی حق پہ نہ سمجھنا، کہا علی کی جنگ بھی تاویل پہ ہے، جو میرا ہدف وہی علی کا ہدف۔ توجہ فرمائیں، تنزیل قرآن پہ جنگ کیا ہے؟ علامہ البانی کہتے ہیں تنزیل قرآن پہ جنگ یہ ہے کہ رسول کو اتنا حکم تھا کہ جنگ لڑو، کب تک؟ جب تک ان کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ نہ آ جائے۔ فرماتے ہیں رسول کی ذمہ داری اتنی تھی کہ جب لا الہ الا اللہ کہیں تو رسول ان کی جان مال کو بخش دیں، توجہ فرما رہے ہیں، ان کی جان مال اولاد کو محفوظ کر لیں، چونکہ کلمہ ظاہری پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں رسالت کی اتنی ذمہ داری تنزیل پہ تھی کہ تنزیل پہ ان سے لڑ، یہ مشرک یہ کافر ان سے لڑو۔ جب یہ اللہ کی وحدانیت کا اظہار کریں تو اب تلوار نہ اٹھانا۔ علامہ البانی کہہ رہے ہیں رسول خدا نے پوری زندگی میں تنزیل والوں سے، تنزیل کے مطابق ان سے جنگ لڑی، اور جس نے کہا لا الہ الا اللہ رسول نے ان سے جنگ، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب علامہ البانی کہتے ہیں لیکن یہ ثابت ہے کہ سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی حلقہ اسلام میں آئے، حلقہ ایمان میں نہیں آئے۔ باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہیں؟ ہاں، وہ حلقہ اسلام میں نہیں آئے۔ قرآن ظاہری جو لا الہ الا اللہ کہہ دے لیکن اگر باطن اس کے مخالف ہے، تو قرآن نے کہا اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ درمیان والی آیت چھوڑ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تو رسول ہے۔ فرمایا جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ تو ہے۔ پھر اللہ نے کیوں کہا؟ توجہ ہے، کیوں کہا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ جھوٹے کیوں ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جو زبان پہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے لیکن جو کہہ رہے ہیں اس پر ایمان قلبی نہیں ہے۔ ان کا ایمان قلبی نہیں ہے، دل سے اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی لیے کہتے ہیں، ابن تیمیہ نے بھی لکھا کہ منافق کا اور مومن کا فرق ظاہر سے نہیں باطن سے ہے۔ منافق جو کہہ رہا ہے اس پہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے جھوٹا کیوں کہا؟ اللہ نے کہا ان کا باطن جھوٹا ہے، چونکہ جو کہہ رہے ہیں باطن اس کی گواہی نہیں دے رہا۔ بھئی ان بریکٹ جملہ کہہ رہا ہوں، کم از کم یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا ہر گواہی ایمان کی دلیل نہیں ہوتی، ہر گواہی ایمان کی دلیل۔ اگر زبان سے کہنا کافی ہوتا اور ضروری ہوتا تو منافق کہہ کر بھی گواہی دے کے، لفظ نشہد ہے گواہی، پھر یہ منافق نہ رہتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیا فرق ہوا؟ علامہ نکن سے کسی نے پوچھا تھا منافق میں مومن میں فرق کیا ہے، کہا منافق اظہار کرتا ہے اقرار نہیں کرتا۔ نہیں، توجہ فرمائی، اظہار زبان سے ہوتا ہے، اقرار دل سے ہوتا ہے۔ بس سمجھ لو جو اظہار پہ زیادہ زور دے اور اس کا کردار اظہار کے خلاف نظر آئے تو سمجھ لینا اس کا دل اس کی گواہی نہیں دے رہا جو کہہ رہا ہے، اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا ہوں۔ آئیں روایت کا خلاصہ کرتا ہوں۔ پتا چلا سرکار نے تنزیل پہ جنگ کی تو ان سے کی جو ظاہر کو بھی نہیں مان رہے تھے۔ اب ایک طبقہ رسول کے دور میں پیدا ہو گیا جو ظاہر اور ہے اور باطن۔ اب رسول نے کہا میں نے ان سے جنگ لڑی جو ظاہر کو نہیں مان رہے، اور علی جنگ لڑیں گے ان سے جن کا جو باطنی کفر ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو کلمہ پڑھ کر بھی جب باطن کفر تھا، جب وہ ظاہر ہوگا تو علی جنگ لڑیں گے تنزیل پر نہیں، علی جنگ لڑیں گے تاویل پر۔ بس یوں سمجھ لیں رسول نے فرمایا میں قرآن کے ظاہر پہ لڑ رہا ہوں، میں قرآن منوانے کے لیے لڑا ہوں، اور علی قرآن سمجھانے کے لیے لڑے گا۔ میں لڑا ہوں تنزیل پہ، علی لڑیں گے تاویل پہ۔ اب پتا چلا کہ دلیل ایمان محبت علی کیوں ہے، اور دلیل بغض نفاق، دلیل نفاق بغض علی کیوں ہے۔ پتا چلا ایمان اور علی کا ایسا تعلق ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں علی سے بغض نہیں ہوگا، اور جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں علی سے محبت نہیں ہوگی۔ تو جو لڑنے آ جائے وہ محبت میں نہیں آتا، بغض میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تک بات پہنچ گئی؟ یہ ثابت ہو گیا کہ ایمان اور علی دو نہیں، جہاں ایمان آئے وہاں علی سے محبت ہوگی، اور جہاں بغض ہو نفاق ہوگا وہاں کبھی محبت نہیں۔ میں اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، پڑھ لیجئے گا، علماء سے پوچھ لیں۔ مولا کائنات نے ایک دلیل دی، فرماتے ہیں رسول خدا نے میرے بارے میں کہا اور مجھ سے کہا کہ اے علی، جو تجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو تلوار کے ساتھ اس کی ناک کاٹ بھی دو۔ کنایا ہے، اسے تلوار کے ساتھ ناک کاٹ بھی دو وہ کبھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، بغض نہیں رکھے گا۔ اور منافق کو پوری دنیا دے دو اور ایک تقاضا کرو علی سے محبت کرو، فرمایا وہ کبھی محبت نہیں کرے گا۔ اس سے زیادہ مثالیں نہیں دیتا، اور میں مصداق بھی ذکر نہیں کرتا۔ بس سمجھ لو کہ علی تاویل پہ لڑ رہا ہے، رسول تنزیل پہ لڑے۔ تنزیل پہ لڑنے والے کو آپ مقابلے پہ آنے والے کے بارے میں کبھی دلیلیں نہیں کرتے، تو جو تاویل پہ لڑا اس کے بارے میں دلیلیں کیوں ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، دلیلیں کیوں ہیں؟ یہی وجہ ہے، علی اور نبی کی جنگ کا مقصد ایک تھا، دونوں کا مقصد تھا قرآن، دونوں کا مقصد تھا حق۔ اور میرے رسول نے شاید اسی لیے کہا، بارہا حدیث بیان کر چکا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ اگلا جملہ بھی جانتے ہیں نا، دستے دعا بلند کیے، اللہم ادر الحق کا حیث ما دارا، یا اللہ حق کو ادھر پھیر، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں۔ میں نے علامہ اختر عباس شیخ الجامعہ کا حوالہ دیا تھا کہ وہ خوبصورت جملہ یہاں فرماتے ہیں، کہتے ہیں ثابت ہو گیا پوری دنیا میں اور علی میں فرق کیا ہے۔ پوری دنیا ڈھونڈتی ہے حق مل جائے، اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ توجہ، میں یا علی، میں ساری باتوں کا نتیجہ دوں گا، آج کی مناسبت سے کل عاشور ہے، توجہ فرمائیں، نتیجہ دوں گا۔ رسالت ماب نے میری اور آپ کی مشکل آسان کر دی۔ کیا مشکل آسان کی؟ سرکار نے فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے۔ کیوں؟ کہا ممکن ہے تم حق ڈھونڈنے نکلو اور کوئی نہ حق حق کی جگہ پہ بیٹھا ہو، اور تم اسے ہی حق سمجھ لو۔ فرمایا نہ، میرے بعد حق نہ ڈھونڈنا۔ بھئی اگر کوئی شخص 8 ہجری سے پہلے بیت اللہ چلا جاتا اور سوچ کے جاتا کہ جو بیت اللہ میں ہے وہ حق ہے، تو وہ بتوں کو کیا مانتا؟ اسے کیا پتا یہ لائے گئے اور بٹھائے گئے، یہ لائے گئے اور بٹھائے گئے۔ پتا چل گیا باطل 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 ہمیشہ حق کی جگہ کو غصب کرتا ہے تاکہ وہ باطل ظاہر نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، ممکن ہے ساری زندگی حق نہ پا سکو، میرے بعد ڈھونڈنا علی کہاں ہے۔ جہاں علی ہوں گے کچھ نہ ہو حق ہوگا، اور جہاں علی نہیں ہوں گے سب کچھ ہو حق نہیں ہوگا۔ میں یہی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے جنس، ایک ہوتا ہے ترازو۔ جنس کو تولتے ہو، ترازو کو نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، سرکار کا یہ فرمان کہ علی کے پیچھے حق ہے، حق علی کو ڈھونڈتا ہے، سمجھا دیا کہ علی جنس نہیں ترازو ہے۔ فرمایا علی کو نہ تولنا، سب کو علی سے تولنا۔ جہاں علی ہوں گے کچھ نہ ہو حق ہوگا، اور جہاں علی نہیں ہوں گے سب کچھ ہو حق نہیں ہوگا۔ جہاں علی نہیں ہوں گے سب کچھ ہو حق نہیں ہوگا، اور جہاں علی ہوں گے کچھ نہ ہو حق ہوگا۔ اب مولا کائنات کی جنگ ہے تاویل قرآن پہ، بس نہ، یہ بارہ کی بارہ کی جنگ تاویل قرآن پہ ہے۔ اور اب اس تاویل کے مقابلے پہ جو آئے وہ ظاہری اسلام میں ہو کر بھی باطن میں کافر ہے، منافق کا باطن کافر ہے۔ اب علی کے مقابلے پہ آئے، حسن کے مقابلے پہ آئے، حسین کے مقابلے پہ آئے، حسین کی جنگ بھی تاویل پہ ہے، اور جس سے حسین لڑیں گے وہ ظاہر اسلام میں بھی نظر آئے تو باطنی کافر ہے۔ اب جب حسین کے مقابلے پہ آ گیا تو اب باطن کے ساتھ ساتھ ظاہری کافر بھی آ گیا۔ میری بات سمجھے ہیں؟ توجہ فرمائی ہے۔ اسی لیے بعض علماء تشیع اور تسنن نے یزید کے اسلام پر اعتراض اٹھایا ہے، کہا وحی کا انکار کیا ایک، مدینے کی عزت کو پامال کیا دو، مکے پہ حملہ کیا تین، چوتھا حسین سے نفرت، مقابلے پہ آ گیا تو کہا ان سے نفرت ناسبیت کی دلیل ہے، اور علماء تشیع و تسنن دونوں قبول کرتے ہیں کہ ناسبی کتے اور خنزیر سے زیادہ نجس ہے۔ نہیں یار، توجہ نہیں فرما رہے، نجس ہے۔ بس فرمایا جو بھی آل محمد سے بغض کا اظہار کر دے اس کے کلمے پہ کبھی اعتبار نہ کرنا، وہ ناسبی ہے۔ اور ناسبی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا، ناسبی وہ کتے اور خنزیر سے بڑا نجس ہے، چونکہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بغض اہل بیت ہے، اس لیے نجس ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب مسلمان جو صحابہ کو نہ مانے ان کے نزدیک جیسا وہ کہتے ہیں ویسا، یا کسی صحابی پہ تنقید نہیں جرا و تعدیل کرے، ان کے کسی فعل کے بارے میں سوال اٹھائے، سوال اٹھانے پہ، اعتراض پہ، یا اس طرح نہ ماننے پہ جس طرح وہ مان رہے ہیں، وہ گستاخ صحابہ، گستاخ ہوا تو کافر ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں نا، کہا کافر ہو گیا تو قتل کر دو۔ صحابہ کے لیے اتنی محبت، اتنا درد، چلو حسین کو اہل بیت میں نہ مانو صحابی تو ہے۔ یار توجہ نہیں فرما رہے، اگر کوئی صحابہ سے ان کے حوالے سے تاریخی اور احادیث کے شواہد کی روشنی میں اگر کوئی نظریہ رکھتا ہے اور اس نظریے کے لیے اس کے پاس دلیل بھی ہے تو صحابہ کو نہ مان کے کافر ہے، اور اگر کوئی حسین کو اہل بیت نہ بھی مانے صحابی ہے نا، وہ حسین پہ معترض نہیں، یزید حسین سے لڑنے آ گیا، لڑا یا نہیں؟ قتل حسین پہ یزید خوش ہوا یا نہیں؟ خوش ہوا۔ وہ اسیران کربلا، خاندان عصمت و طہارت، بازاروں اور درباروں میں پھرایا یا نہیں؟ مدینہ پہ حملہ کر کے صحابہ اور صحابیات ان کی جان اور عزت کو نقصان پہنچایا یا نہیں؟ بولے واقعہ ہرا یاد ہے نا، مکے پہ حملہ کیا اور وہ غلاف کعبہ کو جلا دیا، یہ کام یزید کی چند سال کی حکومت میں ہو گئے۔ فرزند رسول کا قتل مدینہ کا پر حملہ مکے پہ حملہ، عجیب بات ہے، یہ سب کچھ کر کے بھی یزید رحمت اللہ ہے۔ نہیں نہیں، آپ بے شمار کرتے ہیں کرتے رہیں گے، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں سوچیں۔ اب رحمت اللہ سے آگے ڈگری دے رہے ہیں، وہ ہے رضی اللہ، توجہ فرما رہے ہیں، رضی اللہ، وہ ڈاکٹر کیا نام ہے اس کا جس کی بڑی منحوس شکل ہے، کیا مجھے تو نام بھی یاد نہیں رہا، وہ نائک نہیں وہ نالائک ہے، تو اس نے بھی کہا رحمت اللہ رضی اللہ، اور لوگ اٹھ رہے ہیں، تقریر آ رہی ہیں، یزید رحمت اللہ ہے، یزید رحمت اللہ ہے، یہ سب کچھ کہہ کر کے بھی رحمت اللہ یا رضی اللہ ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں شیعہ سنی بھائیو، محب حسین بھائیو، یزید کو اس ڈگری پہ رضی اللہ کی ڈگری پہ چپ نہ رہنا، ورنہ کچھ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسے ہی رضی اللہ ہوتے ہیں۔ اگر اتنا کچھ کر کے بھی رضی اللہ ہے تو لعنت اللہ کون ہوگا؟ جو مدینے پر حملہ کرے تو رسول کے مسجد میں گھوڑے باندھے، اتنا قتل عام کرے کہ خون جاری ہو جائے، صحابہ کو قتل کرنے والا تو رضی اللہ اور نہ ماننے والا کافر، 700 صحابہ کو قتل کرنے والا، تاریخ الخلفاء پڑھ لیں، دوسری تاریخیں پڑھ لیں، البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، 700 صحابہ کو قتل کر کے بھی رضی اللہ، مکے پہ حملہ کر کے بھی رضی اللہ، قتل حسین کر کے بھی رضی اللہ۔ معذرت چاہتا ہوں، اگر رضی اللہ ایسوں کو کہا اللہ اس سے بھی راضی ہے تو پھر بتاؤ برائی اور اچھائی رہے گی کیا؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یزید کو رحمت اللہ رضی اللہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جب کہیں گے رضی اللہ، جب کہیں گے رحمت اللہ، ایک بندے نے کہا یہ تابعی ہے، صحابی کا بیٹا ہے، اس لیے رحمت اللہ، توجہ فرما رہے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی رحمت اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حسین سے لڑ کے قتل کر کے مخدرات عصمت و طہارت کو بازاروں اور درباروں میں لے جا کے قتل حسین پہ وہ شعر پڑھ کے خوشی منا کے یزید پھر بھی رحمت اللہ، یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہے جسے چھپانا ہے، وہ تب تک نہیں چھپے گا جب تک یزید کو مقدس بنا کے پیش نہ کیا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام غزالی نے کہا، کہنے لگے اگرچہ یزید پر لعنت کی جا سکتی ہے لیکن پھر بھی نہ کرو، کہا نہ کرو۔ میں معذرت یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں جو انہوں نے کہا، کہا اگرچہ یزید کے افعال ایسے ہیں کہ وہ لعنت کے قابل ہے لیکن اس پر لعنت رکتی نہیں ہے۔ خود کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اس پہ لعنت رکتی نہیں ہے چونکہ یزید کو اقتدار خود نہیں ملا، یہ اقتدار، یہ طاقت، یہ قوت کسی نے دی ہے۔ اور دوسری بات کہتے ہیں یزید کے اندر جو اتنا بغض اہل بیت تھا یہ خود پیدا نہیں ہوا، یہ اسے کسی سے ملا ہے، کہتے ہیں اسی سے ملا جس نے برسر منبر علی پر سب و شتم کرنے کا رواج ڈالا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک کربلا کتنے باطن سے پردہ ہٹا رہی ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کربلا کو روک لو، روک دو، اور روکنے کا آغاز کر رہے ہیں یزید سے، یزید کو مقدس بناؤ۔ دوسرا کہتے ہیں عاشور کا دن خوشی کا دن تاکہ مسلمان اس غم کی طرف متوجہ نہ رہیں۔ تیسرا کام کہنے لگے یہ جلوس جو نکلتے ہیں انہیں روک دو، میں ہمیشہ مثبت بات کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، عاشور کے دن، عاشور کے دن تشیع کی 80 سے 90% آبادی تشیع کی نکلتی ہے نا، بولیں ایسے ہی ہے نا، ان بازاروں میں دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کہا جا رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، توجہ فرمائیں گے، نقصان ہو رہا ہے، بند کر دو ان دکانوں کو، بند کرو بھئی، اب دکانیں تو بند ہیں، اگر محتاط انزادے کے مطابق کہوں تو 2 سے 2.5 کروڑ 3 کروڑ شیعہ سڑکوں پہ آتے ہیں، ہے یا نہیں؟ آتے ہیں، دکانیں کسی کے کنٹرول میں نہیں، اس وقت میں کہتا ہوں پورے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی ساری بھی آ جائیں تو ان کی تعداد جلوس کے مطابق برابر نہیں ہے، وہ تو لاکھوں میں ہے نا، ایسے ہی ہے نا، بہت بھی ہوں جتنے مرضی لاکھوں میں کر لیں لاکھوں میں رہیں گے، اور یہ جو نکلے ہیں یہ کروڑوں میں ہیں، ایسا ہی ہے، مجھے بتاؤ آج تک ان بازاروں سے شیعہ گزرتے ہیں کسی کے مال کو نقصان پہنچاؤ، اگر چاہیں تو کم از کم چند شہروں میں وہ رحم و کرم پہ مارکیٹیں، تو جو چاہے کوئی کر سکتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں نکل کے پر امن کیوں ہیں؟ چونکہ یہ سیاسی جلوس نہیں، اس جلوس میں آنے والے عبادت سمجھ کے آ رہے ہیں، عادت نہیں، اور انہوں نے یہ درس امن یہ حسین سے لیا ہے، چونکہ میرا حسین وہ ہے جس نے کربلا پہنچتے ہوئے جس نے حسین کو روکا کوفے جانے سے، اس کے لشکر کو بھی پانی پلایا، ایسا ہے یا نہیں؟ ہے نا، تو ان جلوسوں سے پاکستان کے عوام کو، سرمایہ داروں کو تو کوئی نقصان نہیں، اگر کہیں نقصان ہوا ان 60 سالوں میں، جیسا کہ راجہ بازار کا واقعہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، لوگوں نے علی کو بھی چھپانا چاہا تو ظاہر ہوا، لوگوں نے حسین کے عزاداروں کو بدنام کرنا چاہا تو انہی کی زبان سے حق آ گیا، جنہوں نے بدنام کرنا چاہا اور انہوں نے کہا یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، پتا چل گیا کہ جنہوں نے کربلا کو مٹانا چاہا انہی کی زبان سے مظلومیت بھی پہنچی، اور جنہوں نے یہ پیام حسین مٹانا چاہا ان کی زبان سے اقرار سے پتا چل گیا کہ حسین آج بھی کتنا طاقتور ہے، میری گزارش ہے کل اس جلوس عظامی کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، کل اپنے گھروں سے نکلو، دیکھو دشمن کی شکست کیا ہے، دشمن کی شکست یہ ہے کہ جو کام وہ چاہتا ہے وہ نہ ہو، نہیں میری بات پہنچی؟ نہیں پہنچی، یزید کی شکست کیا تھی، یزید چاہتا تھا دین مٹ جائے، حسین آئے میں رہوں نہ رہوں دین رہے گا، تھا نا، آج دین باقی ہے یا نہیں، آج نام حسین باقی ہے یا نہیں، ہے تو کون ہارا، کیوں، چونکہ جو وہ چاہتا تھا اس کا مقصد ادھورا رہ گیا، مٹ گیا، نہیں اس سے بھی اگلا جملہ چاہتا ہوں، وہ چاہتا تھا ایک نام حسین مٹے، اس لیے امام حسین کو فزیکل طور پہ قتل کیا تاکہ یہ مٹ جائیں، دوسرا، پہلا خود حسین نہ رہے، دوسرا نام حسین نہ رہے، تیسرا مقصد حسین نہ رہے، تینوں میں شکست ہوئی، اس نے امام حسین کو قتل کیا، تو قتل کیا تھا صحرا میں، کربلا کے صحرا میں، جتنے حسین کے ساتھ تھے سب قتل ہو گئے، شہید ہو گئے نا، بچے کون، دشمن، دشمن بچانا، تو دشمن چاہتا تو یہ واقعہ یہی مٹ جاتا، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے، بیوقوف بنایا ہے. کیسے؟ چاہتا تو پیام مٹ جاتا. ان اسیران کربلا کو یزید اور یزیدی چاہتے تو پیغام مٹ جاتا، کیا کرتے؟ انہیں واپس مدینہ بھیج دیتے تو مٹ جاتا نا. مدینے عزت و احترام سے پہنچا دیتے اور کہتا دیکھو میں تو خیر خواہ ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا. اسیران کربلا کو کوفہ لے گیا، شام لے گیا، اور سر ساتھ ہیں، اسیران ساتھ ہیں. توجہ فرمائیں، ایک جملہ ضرور کہوں گا، بات لمبی ہو گئی پھر بھی معذرت چاہتا ہوں. ہر جگہ لے گیا اور ان کا جانا، سروں کا جانا اعلان تھا کہ یہ ظلم ہوا ہے. نہیں توجہ فرمائی، یہ ظلم ہوا ہے. فزیکل مٹانا چاہتا تھا نہ مٹے، نام مٹانا چاہتا تھا نہ مٹا. بھئی نام کیسے مٹتا؟ دمشق تھا یزید کا دارالحکومت، آج دمشق کی، شام کی پہچان کون ہے؟ بولے زینب. تو زینب کے نام سے وہاں زینبیہ ملے گا، کسی محلے کا نام یزیدیہ نہیں ملے گا. کاش بات سمجھ جائیں، وہ جو مٹانا چاہتا تھا آج اس کے شہر میں بھی زینب کا نام زندہ ہے، یزید اور یزیدیوں کا نام بھی زندہ نہیں ہے. نہیں، جملہ اشارے میں کہوں گا، زینب کی قبر موجود، نام قبر، نشان قبر. بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، وہی بیٹھ جائیں، وہی بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ. نام قبر موجود، نشان قبر موجود. کس کا؟ جس نے یزید کے دربار میں مخاطب کر کے کہا تھا یا یزید قید قائدہ وسع سید، یزید جتنی کوشش کرنی ہے کر لے. میری بیوی کا خطبہ تو کبھی پڑھا کرو نا، یزید جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، جتنی صحیح کرنی ہے کر لے، جتنی مکاری کرنی ہے کر لے. واللہ لا تم ہو ذکرانا ولا تمی تو وحیانا، نہ ہمارا نام مٹا سکے گا نہ ہمارا پیام مٹا سکے گا. یہ کہا تھا نا زینب نے، اللہ نے اسی زینب کے کلام کو حق کر دیا، کہا باقی سب نجف میں، کربلا میں، مدینے میں، اور زینب شام میں، تاکہ قیامت تک اس کامیابی کا اعلان ہوتا رہے، اعلان ہوتا رہے. اور جو انہیں مٹانا چاہتے تھے اپنے شہر میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، دمشق دارالحکومت، ان کی قبروں کے بھی نشان نہیں، کسی کی بھی بنی امیہ کے قبر کا نشان ہو بھی تو کچھ جانے کو تیار نہیں، نہیں تیار. بنی ہاشم کی قبریں کوئی جانے کو تیار ہے؟ نہیں نا. بغض بھی رکھتا ہو آل محمد سے ان پہ نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ اسے پتا ہے ان کے پاس جانے سے عزت نہیں ملے گی، شرمندگی ہی. عباسی خلیفہ غالباً نام ناصر الدین لکھ کہتا ہے کہ نکلا چہلم قریب تھا، لوگ چوک در چوک جا رہے تھے کربلا کی طرف، کہنے لگا وزیر سے، مشیر سے، یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا قبر حسین پہ سنیں گے. کہنے لگا قبر حسین میں کیا ہے جو یہ اس قدر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اس کا جواب تو آپ کو بعد میں دوں گا. مشیر نے کہا یا وزیر نے، ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. کہا کرو. کہا آپ کی عباسی حکومت عرب و عجم پر ہے، آپ کو پتہ نا ایران تک عرب و عجم پہ حکومت ہے، ایک کام آپ بھی کریں. کہا کیا؟ کہا اپنے باپ دادا کی قبر کو بنوا ہی دو، آباد کر دو، لوگوں کو اس پہ لاؤ. اب اس نے بات کی، کہنے لگا تو نے بات طنز میں کی ہے لیکن بات صحیح کی ہے، بات حق کی ہے. کہنے لگا کیسے؟ کہا میں پوری طاقت بھی لگاؤں تو میرے باپ دادا کی قبریں آباد نہیں ہوں گی، اور ان پر پوری طاقت لگاؤں یہ قبریں برباد نہیں ہوں گی. اس نے فوراً پوچھا کیوں؟ کہا میرے باپ دادا نے جو کیا دنیا کے لیے کیا، اور انہوں نے جو کیا اس کے لیے کیا، کہا جو جس کے لیے کرتا ہے وہ اسی کے لیے رہ جاتا ہے، جس کا محافظ خدا ہو اس کی قبر کبھی نہیں مٹتی۔ بس دوستو، یہ پیام حسین، یہ نام حسین، اس میں طاقت ہے۔ اور اب آخری جملہ پیام کی شکل میں، یزید کے تین کام چاہتا تھا، نام، جان، پیام، تینوں مٹ جائیں۔ وہ قتل تو کر لیا، نہ نام مٹا اور نہ ان مجلسوں نے نام حسین زندہ رکھا۔ ایک وقت تھا، آج نام کی صرف ضرورت نہیں، آج پیام کی ضرورت ہے۔ آج نام پہ نہ رکو، پیام تک پہنچو اور اس پیام کو زندہ کرو۔ چونکہ نام حسین پیام حسین کے بغیر ادھورا ہے، اس لیے اس نام کے ساتھ پیام کو زندہ کرو۔ وہ پیام کیا تھا؟ ہر ظلم کے خلاف برسرے پیکار رہو، برسرے پیکار رہو۔ اور یہ کام حسینیت کے پرچم میں ہی ہو سکتا ہے، پرچم میں ہو سکتا ہے۔ اس پیام کو پہنچاؤ جو حسین نے تمہیں دیا، کہ میرے نکلنے کا مقصد اصلاح امت ہے، اس اصلاح امت کو زندہ کرو۔ اور کہا اس راہ میں، بقائے دین میں، ترویج دین میں، تنفیذ دین میں کسی شے کی پرواہ نہ کرنا۔ جان دینی پڑے دے دینا، مال دینا پڑے دے دینا، اولاد دینی پڑے۔ غیرت پر اگر حرف آ جائے، حملہ ہو جائے دین کے لیے، یہ بھی دینا، لیکن دین کی حفاظت سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ حسین کے دو مقصد تھے کربلا جانے کے، دو، ایک غیرت دین، دوسرا درد دین۔ ایک دینی غیرت، ایک دینی غیرت، ایک درد دین۔ اور یہ درد دین نہ ہوتا تو حسین عباس نہ دیتے، یہ درد دین نہ ہوتا تو میرا حسین کبھی اصغر نہ دیتے، یہ درد دین نہ ہوتا تو میرا مولا حسین کبھی قاسم نہ دیتے۔ اگر یہ درد دین نہ ہوتا تو ہم شکل پیمبر علی اکبر نہ دیتے۔ یہ علی اکبر کی قربانی معمولی قربانی ہے، معمولی قربانی ہے۔ کل عرض کیا تھا نا، دو شہید ہیں جس پر میرے مولا حسین نے نوحہ پڑا، ایک عباس علمدار، یہی نوحہ پڑا جو کل دہرایا تھا، عباس تیرے بعد دو کام ہو گئے جو پہلے نہیں ہوئے تھے، وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی اب جی بھر کے سوئیں گی، اور وہ زینب و کلثوم، وہ رقیہ و سکینہ جو تیرے بھروسے پہ جی بھر کے سوتی تھی اب کبھی نہیں سوئیں گی۔ متوجہ ہیں میری باتوں کی طرف؟ متوجہ ہیں آپ؟ آئے اکبر حسین کو کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے۔ اکبر آئے، بابا موت کی اجازت چاہتا ہوں، موت کی اجازت۔ عجیب جواب دیا، میرے مولا نے سر سے قدموں تک دیکھا، بیٹا تو بھی موت کی طرف جائے گا؟ بابا جان بتائیں تو صحیح کہ ہزاروں سال زندگی انجام موت، بابا جب ہزاروں سال کے بعد بھی انجام موت ہے تو پھر ایسی موت کا انتخاب کیوں نہ کروں جس موت پہ مجھے بھی فخر ہو، آپ کو بھی فخر ہو۔ اچھا اکبر، موت تیرے نزدیک کیا ہے؟ وہ قاسم نے کہا تھا، اب بیٹے سے پوچھا، کب؟ جب راستے میں آ رہے تھے، پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عباس نے پوچھا، اکبر نے پوچھا، بابا یہ کیوں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا ابھی ہاتف غیبی پکار رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اب کہا بابا السنا علی الحق، بابا ہم حق پر نہیں، کیوں نہیں بیٹا؟ کہا بابا پھر کیا پرواہ، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ یہ ہے کربلا والوں کا ایمان۔ یہ اکبر آئے، بابا اجازت دیں، اور جب یہ دلیل دی، اب امام حسین نے دونوں ہاتھ اٹھائے، کہتے ہیں اے اللہ اس قوم پر گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت اور صورت میں میرے نانا کی مثل ہے، جو رسول کی مثل ہے۔ اگلا جملہ کا، ہم جب چاہتے تھے کہ نانا کی زیارت کریں تو اس کا چہرہ دیکھتے تھے، چہرہ دیکھتے تھے۔ اب کہا اکبر جاؤ ضرور، ایک دفعہ خیموں میں بیبیوں کو ملاؤ اور دیکھو موت کی خبر نہ دینا، پہلے پھپھی کو راضی کرنا۔ اب اکبر آئے اس خیمے میں جہاں زینب کبریٰ ہے، اندر آئے خیمے کے، پھپھی میرا سلام۔ سیدہ زینب نے سر اٹھایا، اکبر خیر تو ہے؟ پھپھی اماں ایک کام کریں گی؟ کہو اکبر پھپھی اماں زحمت نہ ہو تو اس ریت پر بیٹھ جائے۔ اکبر کیوں؟ کہا میری خواہش ہے، میری آقا زادی یوں دو زانو ہو کے ریت پہ بیٹھ گئے۔ اکبر نے اب لیٹے، اور علماء کہتے ہیں یوں لیٹے اس گرم ریت پہ کہ سر بی بی کی آغوش میں آ گیا، سر آغوش میں آیا، بی بی نے اپنا ہاتھ اصغر کے بالوں میں رکھا، اکبر کے بالوں میں رکھا۔ اب دیکھو خاندان آل محمد کی تربیت، کہنے لگے پھپھی اماں دو سوال کروں؟ بیٹا کرو۔ پھپھی اماں مجھے بتائیں کہ آپ کو زیادہ فضیلت آپ کی نظر میں آپ کی ہے یا اماں یا دادی زہرا کی ہے؟ بیٹا یہ کیا سوال کیا، کہاں زینب اور کہاں بتول، کہاں تیری دادی زہرا، کہاں زہرا؟ اچھا پھپھی اماں دوسرے سوال کا جواب دو۔ اکبر پوچھو اماں، پھپھی اماں آپ کو حسین زیادہ پیارا ہے یا اکبر؟ اجرکم اللہ، حسین زیادہ پیارے ہیں یا اکبر؟ یہ کہنا تھا، جناب زینب نے جواب نہیں دیا، کہا اکبر میں سمجھ گئی، اب ذرا اٹھ کے کھڑا ہو جا، میں سمجھ گئی میں بتول کی بیٹی ہوں، میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، مجھے یہ لقب عالمہ غیر معلمہ یہ میرے امام نے دیا ہے، اب مجھے سوال کا جواب نہ لے، تو کھڑا رہے، ایک دفعہ بیبیوں کو بلا لاؤں۔ زینب بیبیوں کو جمع کیا خیمے میں، یوں حلقہ بنایا اور ایک دفعہ ایک کوہرام بپا ہوا، فوج اشکیا کا ایک سپاہی کہتا ہے مجھے خیمے سے رونے کی صدائیں ایسے آئی جیسے کوئی جنازہ نکلنے والا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، علماء کہتے ہیں اکبر وہ شہید ہے جس کا ماتم شہادت کے بعد نہیں ہوا، زندگی میں ہوا، یہ ماتم کا کوہرام بپا ہے۔ ایک دفعہ مولا حسین چلتے چلتے خیمے کے دروازے پہ آئے، درے خیمہ سے چادر ہٹائی، اندر دیکھا تو بیبیوں کی عجیب حالت ہے۔ اب کہا اکبر آ جاؤ، اکبر آ جاؤ، کوئی بیبی مرنے سے پہلے نہ مر جائے۔ اکبر نکلنے لگے تو بیبیوں نے شو حلقہ بنایا، کہا اکبر دنمیان سے گزر جا۔ اکبر چلے، حسین نے خیموں سے باہر آئے، رخ باہر کی طرف ہے۔ اب جب چلنے لگے تو نوحے کا انداز بدلا، ہر بی بی نے کہا واہ غربتا، واہ غربتا۔ اب راوی ایک عجیب روایت کرتا ہے، کہتے ہیں اکبر 7 دفعہ خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، ایک دفعہ پھر رک جاتے ہیں، کہتے ہیں لگتا تھا کوئی روک رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا اگر کوئی بی بی روکتی تو شانے سے پکڑتی، وہ روکنے والا کا ہاتھ نظر نہیں آیا، پتا چلا دامن تھامے ہوا تھا۔ کہتے ہیں دامن کوئی چھوٹا ہی بچہ تھامتا ہے، بس پتا چلا روکنے والی کوئی مستور نہیں، 4 سال کی سکینہ ہے جو رو رو کے کہہ رہی تھی اکبر نہ جاؤ، اکبر نہ جاؤ، تو جائے گا میرا بابا کا نور ختم ہو جائے گا۔ بس عزیزو اکبر بیبیوں سے ودا ہوئے، آئے بابا اجازت ہے، ہاں اکبر اجازت ہے۔ اکبر سوار ہوئے اور چلنے کا ارادہ کیا، چلے، تھوڑی تیز گھوڑے کو چلایا کہ حسین اکبر کو پشت پر کچھ قدموں کی آہٹ آئی۔ اب پلٹ کے دیکھا تو عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر تھا؟ بوڑھا باپ ہے، کمر پہ ہاتھ ہے اور کہہ رہا ہے اکبر ذرا رک جا۔ علماء کہتے ہیں اکبر رکے، دوڑ کے واپس آئے، بابا میدان میں نہ جاؤں؟ اکبر ضرور جاؤ۔ بابا کیسے جاؤں؟ کہا بیٹا ایک کام کر، جب تک فوج اشکیا میں نہیں پہنچ جاتا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہو، مجھے بتاؤ جس اکبر کے جانے پر حسین کی یہ حالت ہے۔ اہل معرفت ہو، اکبر میدان میں گئے جنگ کی۔ علماء لکھتے ہیں اکبر بنی ہاشم میں واحد جوان ہے جو میدان سے پلٹے۔ سید ابن طاووس نے بھی لکھا میدان سے پلٹے، بابا کیسی جنگ کر رہا ہوں؟ کہا تیرا دادا دادے تحسین دے رہا۔ اچھا بابا ایک سوال کروں؟ بیٹا سوچ کے مانگنا، حسین ہوں لیکن کربلا ہے۔ بابا نہیں میں جانتا ہوں تیرا بیٹا ہوں۔ اچھا مانگو۔ کہا بابا پیاس بڑی لگی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو بابا اس سے بھی بڑی جنگ کرتا۔ علماء لکھتے ہیں کیا اکبر کو پتا نہیں تھا کہ پانی کہاں سے ملے گا جہاں اصغر پیاسا ہو؟ کہتے ہیں نہیں پانی نہیں مانگا، کاش بات پہنچ جائے، پانی نہیں مانگا، اکبر نے کنائے میں شہادت مانگی ہے، شہادت مانگی۔ کہا اچھا اگر پانی کی طلب ہے تو میرے قریب آؤ۔ اکبر گھوڑے سے جھکو، جھکے۔ کہا اپنی زبان میرے منہ میں دے دے، ہائے اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ اکبر نے منہ میں زبان دی اور جلدی سے نکالی، گھوڑے پہ سیدھے کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے اور ایک جملہ کہا، کہتے ہیں بابا اب پانی نہیں مانگوں گا لیکن بابا وعدہ کرتا ہوں دادی کے پاس پہنچ کر دادی کو بتاؤں گا حسین اکبر سے زیادہ پیاسا ہے، حسین اکبر سے زیادہ پیاسا ہے۔ بس عزادارو اکبر میدان میں آئے، بس اکبر زین سے زمین پر آئے، زین سے زمین پہ آئے، ہمت نہیں رہی اس لیے وہ چھوڑ رہا ہوں، زین سے زمین پر آئے، بابا میرا سلام، بابا میرا سلام۔ اکبر زین پہ آئے، حسین دوڑے، جب تک چلنے کی طاقت تھی چلے ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں ایک مرحلہ آیا چند قدموں کے فاصلے پہ چل نہ سکا حسین، اللہ جانے کیسے پہنچے۔ اب اکبر کے رخساروں پہ رخسار رکھے، رخساروں کا رکھنا تھا، اکبر کے چہرے پہ آنسو گرے، آنسو گرے، جب آنکھیں کھولی بابا، بابا آ گئے، ہاں اکبر آ گیا۔ اکبر یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ بابا دشمن نے برچی کا پل تھوڑ دیا، نیزے کی انی توڑ دی۔ اچھا اکبر نکالوں؟ بابا نکالیں۔ اب کہتے ہیں نکالنے کا ارادہ کیا تو اکبر کے چہرے پہ موت کی زردی آئی۔ کہا اکبر ابھی نہ چھوڑنا مجھے۔ کیا کیا؟ اکبر کو اٹھایا، سینے سے سینہ لگایا۔ حسین کتنا شجاع ہے، کتنا شجاع ہے عزیزو، 18 سال کے کڑیل جوان کا لاشا، ہم شکل پیمبر کا لاشا اٹھا کے چلے۔ علامہ سیشانہ در جوادی لکھتے ہیں چلے اور کہہ رہے ہیں یا علی، چلے خیمے کے قریب پہنچے۔ اور اب حسین نے کہا، اب کہا، کہا آؤ بچوں آؤ، میں اکیلا رہ گیا۔ بچے دوڑے، حسین نے اکبر کو لٹایا، دیکھا تو آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ جانتے ہو کیا کہا؟ کہا اللہ دنیا بعد کل آفا، اکبر اب تیرے بعد دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی، حسین کو اب دنیا میں کوئی محبت نہیں رہی، اب اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے لیے حسین رہے. بس ادادارو ختم کر دی بات. ہر سال یہ بات دہراتا ہوں, بزرگ عالم دین سے سنی ہے. اکبر کا سر جب دربار شام میں پہنچا, دربار شام میں پہنچا تو یزید کی نظر پڑی, پوچھنے لگا یہ کس کا سر ہے؟ کسی نے کہا حسین کے بیٹے علی کا. اب اس نے ایک سوال کیا, کہتا عمر سعد مجھے بتاؤ جب یہ بیٹا زین سے زمین پر آیا حسین کی حالت کیا تھی؟ مجھے بتاؤ جس کا ایسا بیٹا مارا جائے وہ باپ زندہ کیسے رہا؟ عزادارو آخری جملے کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں ملعون وہ تو باپ ہے, وہ تو امام ہے, یہاں سات بھوپیاں بھی ہیں, یہاں سات بہنیں بھی ہیں, چار سال کی سکینہ بھی ہے. اللہ جانے ہر موڑ پر اس سر کو کیسے دیکھتی رہی ماتم حسین.